بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملفوظات حضرت مسیح موعود 24 جولائی 1905. حضرت مولانا عبد الکریم صاحب سیالکوٹی نے ایک دوست کے نسبت عرض کیا کہ بعض ابتلاؤں کا دیشہ زیادہ ہو گیا ہے اور غم و ہم کے ان کے دل پر غالب آنے کا خوف ہے. حضرت اقدس نے فرمایا، میں نے دعا تو بہت کی ہے اور التزاماً کرتا ہوں، لیکن مجھے بھی فکر رہتی ہے کہ ہر شخص دنیا کے غم و ہم میں گرفتار ہے، دین کے غم و ہم کا موقع انہیں کم ملے. اس زندگی میں مصائب کا آنا ضروری ہے اور انسان کی زندگی کے محدود اوقات میں کوئی نہ کوئی وقت کسی حادثہ اور رن کا نشانہ ہوتا ہے. اگر اسی طرح ایک شخص کی روح دنیا کے بگڑے ہوئے معاملات کی فکر میں پیچ و تاب کھاتی رہے گی تو وہ وقت صافی اسے کم میسر آئے گا جبکہ اس کا سارا غم و ہم دین ہوگا. وہ جماعت جس نے بیعت میں اقرار کیا ہے کہ وہ دین کو دنیا پر مقدم رکھیں گے، وہ بھی اگر اسی دلدل میں دن رات پھنسے ہیں تو بتائیں وہ اس نازک عہد کے ایفا کی طرف کب توجہ فرمائیں گے. کہ فرمایا، میں تو حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ جب سے مجھے ہوش ہے میں دنیا کے ہم و غم میں کبھی مبتلا نہیں ہوا. فرمایا، جب میری عمر غالباً 15 برس کی ہوگی، ایک کھتری سے میں نے کہا، جو حضرت والد صاحب کے حضور میں بیٹھا ہوا اپنی تلخ کامیابیاں اور نامرادیاں بیان کرتا اور سخت کڑ رہا تھا، میں نے کہا، لوگ دنیا کے لیے کیوں اس قدر دکھ اٹھاتے اور اس کے غم و ہم میں گرفتار ہیں؟ اس نے کہا، تم ابھی بچے ہو، جب گرستی ہوگے تب تمہیں ان باتوں کا پتہ لگے گا. فرمایا، ایک عرصے کے بعد جب غالباً میری عمر 40 کے قریب ہوگی، کسی تقریب سے پھر اسی کھتری سے گفتگو کا اتفاق ہوا. میں نے کہا، اب بتاؤ، اب تو میں گرفتی ہوں. اس نے کہا، تم تو ویسے ہی ہو. فرمایا، ہر شخص اپنے دل میں جھانک کر دیکھے کہ دین دنیا میں سے کس کا زیادہ غم اس کے دل پر غالب ہے. اگر ہر وقت دل کا رخ دنیا کی امور کی طرف رہتا ہے تو اسے بہت فکر کرنی چاہیے، اس لیے کہ کلمات الہیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی. فرمایا، کاش لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آ جاتی کہ جس شخص کا تمام ہم و غم دین کے لیے ہوتا ہے، اس کے دنیا کے ہم و غم کا اللہ تعالیٰ متکفل و متولی ہو جاتا ہے. میں نے کبھی نہیں سنا اور نہ کوئی کتاب گواہی دیتی ہے کہ کبھی کوئی نبی بھوکا مرا ہو یا اس کی اولاد دروازوں پر بھیک مانگتے پھرتی ہو. ہاں، دنیا کے ملوک اور عمراء اور اغنیاء کے یہ برا حال اکثر سنا دیا ہے کہ ان کی اولاد نے در بدر ٹکڑے مانگے ہیں. خدا تعالی کی سنت مستمرہ ہے کہ کبھی کوئی کامل مومن بستر نرم سے خاکستر گرم پر نہیں بیٹھا اور نہ اس کی اولاد کو روزے بد دیکھنا نصیب ہوا. اگر لوگ ان باتوں پر پختہ ایمان لے آئیں اور سچا اور پاک بھروسہ اللہ تعالیٰ پر کر لیں تو ہر قسم کے روحانی خودکشی اور تری جلن سے رہائی پا جائیں. فرمایا، اکثر لوگوں کو اولاد کی آرزو بھی اس خیال سے لگی رہتی ہے کہ کوئی ان کی مردار دنیا کا وارث پیدا ہو جائے. نہیں جانتے کہ اگر وہ بدکار اور ناہنجار نکلے ان کا کمایا ہوا روپیہ اور اندوختہ فسق و فجور میں ان کا معاون ہوگا اور ان کی سیاکاریوں کا ثواب یعنی بدلہ ان کے نام اعمال میں ثبت ہوتا رہے گا. فرمایا، اولاد کی آرزو کے لیے حضرت زکریہ علیہ السلام کا سب دل درکار ہے. اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں اس کا ذکر کرنا اس لیے ہے کہ حضرت زکریہ کی اولاد ولد صالح کے لیے مومنوں کے لیے اسوہ ٹھہر جائے. فرمایا زندگی ناقابل اعتبار ہے، فرصت بہت کم ہے، ہر ایک کو چاہیے کہ دین کی فکر میں لگ جائے، اس سے بہتر نسخہ عمر بڑھانے اور برکت کا نہیں. 26 جولائی 1905 بوقت نماز فجر. آج صبح 3 بجے کے قریب زلزلے کا سخت تھکا لگا، صبح کے نماز میں حضرت تشریف لائے، فرمایا کل میں دعا کر رہا تھا کہ ایسے لوگ شرارتوں میں بڑھ رہے ہیں اور غفلت نے ان کے قلوب موٹے کر دیے ہیں، کہ اگر یوں ہی سکون و قرار رہا تو ان کا استعداد ترقی کر جائے گا، اس سلسلے کو جاری رہنا چاہیے. فرمایا اب ان مادہ پرست منکران قدرت الہی کا مقابلہ اللہ تعالیٰ سے آن پڑا ہے، یہ حکم لگاتے ہیں کہ کوئی آفت آنے والی نہیں. آخر میں فرمایا ہماری جماعت کے لیے اب عمدہ وقت ہے کہ تبدیلی اپنے اندر پیدا کر لیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کے لیے تبدیلی کرے. خدا تعالیٰ کا معاملہ انسان کے ساتھ اس کے گمان اور تبدیلی کے اندازے پر ہوتا ہے، سو خدا تعالیٰ پر نیک گمان رکھو اور دعا اور امید میں کبھی نہ تھکو اور نہ مایوس ہو. ایک الہام ہے، کنت کنزن مخفین فاحببت ان عرفا، میں ایک مخفی خزانہ تھا پھر میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. حضرت اقدس نے اس سلسلے میں اس کی تشریح توبہ فرمایا، یہ صفات الہی کا الہیہ کا ظہور ہے، کسی زمانے میں کوئی صفت ظاہر ہوتی ہے اور کسی زمانہ پوشیدہ رہتی ہے. جب ایک اصلاح کا زمانہ دور جا پڑتا ہے اور لوگوں میں خدا شناسی نہیں رہتی، تو اللہ تعالی پھر اپنی معرفت کو ظاہر کرنے کے واسطے ایک ایسا آدمی پیدا کرتا ہے جس کے ذریعہ سے اس کی معرفت دنیا میں پھیلتی ہے. لیکن جس زمانے میں وہ مخفی ہوتا ہے، اس زمانے میں عابدوں کی عبادت اور زاہدوں کے زہد بھی ادھورے اور نکمے رہ جاتے ہیں. یہ اعلان برائن احمدیہ میں بھی درج ہے، لیکن اب پھر اس کے خاص ظہور کا وقت معلوم ہوتا ہے، اس واسطے دوبارہ یہ اعلان ہوا ہے. پھر فرمایا دعا اور توجہ میں ایک روحانی اثر ہے جس کو تبھی لوگ جو صرف مادی نظر رکھنے والے ہیں نہیں سمجھ سکتے. سنت اللہ میں دقیق اور دقیق اسباب کا ذخیرہ ہے جو دعا کے بعد اپنا کام کرتا ہے. نیند کے واسطے طبی اسباب رتوبات کے بیان کیے جاتے ہیں، مگر بہت دفعہ آزمائش کی گئی ہے کہ بغیر رتوبات کے اسباب کے ایک نیند سی آ جاتی ہے اور ایک حالت طاری ہوتی ہے جس میں سلسلہ الہامات کا وارد ہوتا ہے، اور وہ بعض اوقات ایسا لمبا سلسلہ ہوتا ہے کہ انسان بار بار اپنے رب سے سوال کرتا ہے اور رب جواب دیتا ہے. باپ کو دیکھ کر فتویٰ لگا لیا ہے کہ اب زلازل کا خاتمہ ہے اور 200 سال تک یہاں کوئی زلزلہ نہیں آئے گا، لیکن یہ لوگ دراصل اللہ تعالیٰ کے باریک رازوں اور اسباب سے بے خبر ہیں. وہ ظاہر عالم اسباب کو جانتے ہیں، لیکن اس کا ایک باطنی عالم اسباب بھی ہے. فلسفی کو منکرے حناناز از ہوا سے اولیاء بیگاناز، اس جان کے لوگ جب فتنہ و فساد کی کثرت کو دیکھ کر اس کی اصلاح سے عاجز آ جاتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو اب ایسے قوا عطا کرتے ہیں جن کی توجہ سے سب کام درست ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ دعا کے ذریعے سے عمریں بڑھ جاتی ہیں. انبیاء خلقت کی ہدایت کے واسطے بہت توجہ کرتے ہیں. اسی کی طرف قرآن شریف میں اشارہ ہے کہ اللہ کا باقی ان نفس کا، سورہ کاف آیت 7. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق کی ہدایت کے اس قدر غم تھا کہ قریب تھا کہ اسی میں اپنے آپ کو ہلاک کر دیں. ظاہری قیل و قال سے کچھ نہیں ہوتا، اندرونی صفائی اور روحانیت کی ضرورت ہے. 28 جولائی 1905 حضرت مولوی نور الدین صاحب کی زوجہ کلاں، جن کا نام فاطمہ تھا، بتاریخ 28 جولائی 1905 بروز جمعہ بعد نماز جمعہ اس دار فانی سے رحلت فرما گئیں. مرحومہ کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سچا اخلاص اور ایمان تھا. کہا کرتی تھیں کہ یہ مولوی صاحب کا احسان ہے کہ ہم نے خدا کے مسیح کو شناخت کر لیا، لیکن اب تو میرے دل میں خدا کے رسول کی اس قدر محبت ہے کہ اگر کوئی بھی ایسے پھر جائے میں اس سے منہ نہیں پھیر سکتی. بعد نماز عصر مرحومہ کا جنازہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بما جماعت کثیر باہر میدان میں پڑھا. نماز جنازہ میں دعا کو بہت ہی لمبا کیا گیا. قبل از عشاء حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مجلس میں حضرت نے خود ہی مرحومہ کا ذکر کیا. چنانچہ فرمایا، وہ ہمیشہ مجھے کہا کرتی تھیں کہ میرا جنازہ آپ پڑھیں، اور میں نے دل میں پختہ وعدہ کیا ہوا تھا کہ کیسے ہی بارش یا آندھی وغیرہ کا بھی وقت ہو میں ان کا جنازہ پڑھاؤں گا. آج اللہ تعالیٰ نے ایسا عمدہ موقع دیا کہ طبیعت بھی درست تھی اور وقت بھی صاف میسر آیا اور میں نے خود جنازہ پڑھایا. حضرت مفتی صاحب نے حضرت اختر کی خدمت میں عرض کی، ان کی یہ بھی خواہش تھی کہ میری وفات جمعے کے دن ہو. حضرت اختر نے فرمایا، ہاں وہ ایسا کہا کرتی تھیں، خدا تعالیٰ نے یہ خواہش بھی ان کی پوری کر دی. چند روز ہوئے، ابھی ہم باغ میں تھے کہ وہ ایک دن سخت بیمار ہو گئیں اور قریب موت کے حالت پہنچ گئی، تو کہنے لگیں کہ آج تو منگل ہے اور ہنوز جمعہ دور ہے اور ابھی عبدالحی کی آمین بھی نہیں ہوئی. قدرت خداوند اس وقت طبیعت بحال ہو گئی، قدرت خدا اس وقت طبیعت بحال ہو گئی، اور پھر خواہش کے مطابق عبدالحی کی آمین کی خوشی بھی دیکھی اور آخر جمعہ کا دن بھی پایا. یہ تو وہی بات ہوئی کہ ایک بزرگ کسی شہر میں بہت بیمار ہو گئے اور موت تک حالت پہنچ گئی. تب اپنے ساتھیوں کو وصیت کی کہ مجھے یہودیوں کے قبرستان میں دفن کرنا. دوست حیران ہوئے کہ یہ عابد زاہد آدمی ہیں، یہودیوں کے قبرستان میں دفن ہونے کی کیوں خواہش کرتے ہیں، شاید اس وقت حواس درست نہیں ہیں. انہوں نے پھر پوچھا کہ یہ آپ کیا فرماتے ہیں. بزرگ نے کہا کہ تم میرے فکرے پر تعجب نہ کرو، میں ہوش سے بات کرتا ہوں، اور اصل واقعہ یہ ہے کہ 30 سال سے میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے موت توس کے شہر میں آوے، بس اگر آج میں یہاں مر جاؤں تو جس شخص کی 30 سال کی مانگی ہوئی دعا قبول نہیں ہوئی وہ مسلمان نہیں ہے. میں نہیں چاہتا کہ اس صورت میں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہو کر اہل اسلام کو دھوکہ دوں اور لوگ مجھے مسلمان جان کر میری قبر پر فاتحہ پڑھیں. قدرت خداوندی وہ اس وقت تندرست ہو گیا، اور پھر 10-15 سال کے بعد شہر توس میں بیمار ہو کر فوت ہو گیا. حضور نے فرمایا، مرحومہ نے اپنی عمر میں بہت شدائد اور مصائب اٹھائے، کتنی اولاد مر گئی. یہ مصائب جو قضاء و قدر سے انسان پر پڑتے ہیں، اس کی کمی پوری کر دیتے ہیں جو انسان سے ہمارے آسنا میں رہ جاتی ہے. جب حضرت کے ہاں صاحبزادہ میاں بشیر احمد تولد ہوئے تھے تو حضرت نے مرحومہ کو فرمایا تھا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے. اس واسطے بشیر احمد کے ساتھ مرحومہ کو خاص محبت تھی. صاحبزادہ مرزا بشیر احمد جنازہ کے ساتھ اور دفن کے وقت اس طرح موجود رہے کہ ان کا چہرہ اس اندرونی محبت کو ظاہر کرتا تھا. 29 جولائی 1905 قبل عشاء بعد نماز مغرب حضرت حجت اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، اور عشاء کی نماز کی اذان ہوتے ہی تشریف لا کر شاہ نشین پر اجلاس فرما ہوئے. شیخ مظہر الدین صاحب انسپیکٹر پولیس پشاور چند روز سے اپنی محترمہ ہمشیرہ صاحبہ کو لے کر آئے ہوئے تھے. شیخ صاحب کی ہمشیرہ ایک صدمہ رسیدہ خاتون ہے، اور متواتر موت کے صدمے نے انہیں سخت شکست خاطر بنا دیا ہے. وہ اپنے معزز بھائی کے ہمراہ اس غرض سے دارالامان آئی ہوئی تھیں کہ حضرت اقدس سے دعا کریں تاکہ درد رسیدہ دل پر سکینت کا نزول ہو اور آپ کی پرست نسائے سے اطمینان خاطر ہو. حضرت مختوم الملت نے حضرت حکیم الامت کے اشارے سے شیخ صاحب کے لیے اجازت چاہی کہ وہ ایک ضروری کام اور تفکر کی وجہ سے جل جانا چاہتے ہیں. حضرت اختص نے اس پہ فرمایا، میں نے آپ کے ہمشیرہ صاحبہ کو بہت کو سمجھایا ہے اور ان کے لیے دعا بھی کی ہے اور وعدہ بھی کیا ہے کہ دعا کروں گا. ہاں اتنی بات ہے کہ آپ یاد دلاتے رہیں. میں نے ان کو کہہ دیا تھا کہ مولویانہ آواز و نصیحت سے آپ کے دل کو تسلی نہیں ہوگی، یہ تسلی تو خدا تعالیٰ کی ہی طرف سے آئے گی، کیونکہ جس نے دل بنایا ہے وہ دل پر اثر ڈال سکتا ہے، اور یہ سب کچھ دعاؤں سے ہی ممکن ہے. میں دیکھتا ہوں کہ انہیں بہت فائدہ ہوا ہے. فرمایا دعاؤں میں جو روب خدا ہو کر توجہ کی جاوے تو پھر ان میں خارق عادت اثر ہوتا ہے. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دعاؤں میں قبولیت خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے آتی ہے, اور دعاؤں کے لیے بھی ایک وقت, جیسے صبح کا ایک خاص وقت ہے, اس وقت میں خصوصیت ہے, وہ دوسرے اوقات میں نہیں. اس طرح پر دعا کے لیے بھی بعض اوقات ہوتے ہیں جب ان میں قبولیت اور اثر پیدا ہوتا ہے. فرمایا عام انسان صدموں کو برداشت نہیں کر سکتے, یہ انبیاء علیہ السلام کے خلوب ہوتے ہیں کہ وہ ہر قسم کے صدمات اور مشکلات کو برداشت کرتے ہیں اور ذرا بھی نہیں گھبراتے. فرمایا بعض مقام ایسے ہوتے ہیں کہ تقریر سے دل تسلی پکڑتا ہے, لیکن بعض مقام ایسے ہوتے ہیں کہ محض اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کام کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کے کام میں صدا مخفی اسرار ہوتے ہیں جن کو انسان کبھی سمجھ لیتا ہے اور کبھی نہیں. انسان کو چونکہ آخرت کے لیے ذخیرہ کی ضرورت ہے, اور بعض اوقات انسان کے افعال ایسے نہیں ہوتے جو آخرت میں کام دیں, اس لیے اللہ تعالیٰ قضاء و قدر سے اس کا تدارک کر دیتا ہے. جس طرح پر انسان روزہ رکھتا ہے تو اس روزے کے ساتھ سحری بھی ہے, اور اس میں اس کو اجازت ہے کہ جو چاہے سو کھائے, لیکن قضاء و قدر کا جو روزہ ہے اس کے لیے کون سی سحری ہے. فرمایا آج اللہ تعالیٰ نے میرے ایک اور نام رکھا ہے جو پہلے کبھی سنا بھی نہیں, تھوڑی سی غنودگی ہوئی اور الہام ہوا, محمد مفلح. زلزلے کے متعلق مختلف ذکر ہوتے رہے. فرمایا اموری کا پتہ رکھنا چاہیے تاکہ جب پیش جاوے, کہ فرمایا عام لوگوں کا علم یہیں تک محدود ہے کہ عالم کہ عام اسباب مادیہ کے ماتحت تحریکات ہوتی ہیں, لیکن اسی حد تک ختم کر دینا یہ سب غلطی ہے. قضاء قدر کے اسباب بعض اوقات ورا الورا ہوتے ہیں, اور ان کا تعلق ماس کن فیقون سے ہی ہوتا ہے, جسے جس دوسرے لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے. اگر یہ اسباب اسی حد تک ہوتے جہاں تک یہ لوگ سمجھے بیٹھے ہیں, تو پھر تو خدائی ہی کو اپنے قبضے میں لے آتے تو پھر تو گویا خدائی ہی کو اپنے قبضے میں لے آتے. پہلی امتوں پر جو عذاب آئے ہیں, اگر ان کے حکماء کو ان کے اسباب کی خبر ہوتی تو وہ ان کو بچا کے انہیں لیتے, مگر ایسا نہیں ہوا. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اسباب ورا الورا رہتے. میں یقین رکھتا ہوں کہ اس خارق عادت نشان سے بہت سے لوگ سیدھے ہو جائیں گے. 30 جولائی 1905 قبل عشاء, حسب معمول جب اعلی حضرت مسیح موعود علیہ السلام قبل عشاء تشریف لائے تو سب سے پہلے لودھی ننگل کے متصل آئے ہوئے چار آدمیوں نے بیعت کی. بعد بیعت تذکرہ ہوا کہ موضع تیجا متصل لودھی ننگل میں مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری گیا تھا. وہاں اس نے مجمع میں اثناء آواز میں کہا کہ مرزا صاحب کے مرید لا الہ الا اللہ مرزا غلام احمد رسول اللہ معاذ اللہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں. اس پر ایک مخالف مگر انصاف پسند شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ مولوی صاحب اگر یہ کلمہ مرزا صاحب کے کسی تصنیف سے نکال دیں تو میں 500 روپے ابھی آپ کو نقد انعام دیتا ہوں. یہ تحدی سن کر مولوی صاحب چکرائے, اور اکثر لوگ بیزار ہو کر ہلکا آواز سے اٹھ گئے, اور مولوی صاحب اپنا منہ لے کر واپس آئے. حضرت حجت اللہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمارے اور ہمارے مخالفوں کے درمیان یہ فرق ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لا کر امت بناتے ہیں اور ہم امت کو مسیح بناتے ہیں. فرمایا قوت ذوق, شوق علم سے پیدا ہوتی ہے. جب تک علم اور معرفت نہ ہو کیا ہو سکتا ہے. رب زدنی علما کی دعا میں یہ بھی ایک سر ہے, کیونکہ جس قدر آپ کا علم وسیع ہوتا گیا اسی قدر آپ کی معرفت اور آپ کا ذوق شوق ترقی کرتا گیا. بس اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت میں اسے ذوق شوق پیدا ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ کی نسبت صحیح علم حاصل کرنا چاہیے, اور یہ علم کبھی حاصل نہیں ہوتا جب تک انسان صادق کی صحبت میں نہ رہے اور اللہ تعالیٰ کی تازہ و تازہ تجلیات کا ظہور مشاہدہ نہ کرے. فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح اور سچا تعلق اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان پورا وفادار اور مخلص ہو. جو شخص وفادار نہیں, اگر وہ ہر روز اس قدر روتا رہے کہ اس کے آنسوؤں کا چھپڑ لگ جاوے تو بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں ہے. اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ تمہارا تعلق خدا تعالیٰ کے ساتھ کامل وفاداری کا نمونہ ہو. فرمایا انسان کی عجیب حالت ہے کہ اگر کہیں سانپ نکلے تو اس سے دہشت کھاتا ہے, اور جس اندر کی بابت اسے گمان ہو کہ یہاں سانپ ہے وہاں جاتے ہوئے ڈرتا ہے, لیکن ہزاروں تجارب موت فوت کے اس کے سامنے اور پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتا, ورنہ ایک موت ہی کا وائز اس کے لیے اس کی اصلاح کے لیے کافی تھا. فرمایا جھوٹے قصوں سے جھوٹا بھروسہ پیدا ہوتا ہے, اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آخر اصلیت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. جیسے کیمیا کی وہمی باتوں کے بھروسے میں انسان اگلی دولت بھی کھو بیٹھتا ہے. جھوٹے خیالات اور خیالی قصوں کا بھی اثر ایمان پر ہوتا ہے. جو لوگ قرآن شریف کو, جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, چھوڑتے ہیں وہ آخر اسی مرض میں گرفتار ہو کر اپنے ایمان ضائع کر لیتے ہیں. قرآن شریف میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جو انسان کو دھوکہ دے. اصل میں انسان کے ایمان کی تازگی اسی وقت شروع ہوتی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ ہی پر ایمان لاتا ہے. اسی وقت اس کے گناہ دور ہونے لگتے ہیں. حقیقی ایمان جب تک پیدا نہیں ہوتا گناہ کی زہر سے انسان بچ نہیں سکتا. میرے نزدیک ایمان کی شناخت کا یہی بڑا معیار ہے, اور ہر شخص اپنے ایمان کو اس پر آزما سکتا ہے. اس لیے دلیل ظاہر ہے کہ جو لوگ سم الفار کو زہر سمجھتے ہیں وہ اسے نہیں کھاتے, اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اس کو کھا کر ہلاک ہو جائیں گے. اسی طرح پر گناہ بھی ایک زہریلا پھل ہے جسے کھاتے انسان مر جاتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ پر اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو تو انسان اس پھل کے نزدیک جانے سے ڈرتا ہے. اس پر اس کی ہلاکت کی تاثیروں کا دروازہ کھل جاتا ہے. میں یقیناً جانتا ہوں کہ یہ بے حیائی اور کھلی بدکاری کی بیماری جو دنیا میں پھیل رہی ہے, یہ دہریت کے روگ سے شروع ہوئی ہے, اور اس کی جڑ کفارہ کے جھوٹے فسانے ہیں. دنیا پرستی کی حد ہو گئی ہے. ہر شخص دنیا کا ہی شہدائی نظر آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جدھر آنکھ اٹھاتا ہے اپنائے دنیا ہی کو دیکھتا ہے, کیونکہ ایسے مخلصوں کے نظیریں بہت ہی کم ہیں جو خدا تعالیٰ کے ساتھ کامل تعلقات کا نمونہ ہوں. اس لیے اس طرف توجہ ہی نہیں, برخلاف اس کے دنیا پرستوں کی نظیریں نظر آتی ہیں. اس لیے ہر شخص اس طرف کو جھکتا چلا جاتا ہے, اور خدا تعالیٰ کی طرف بہت ہی کم لوگ آتے ہیں, کیونکہ خدا کی راہ اختیار کرنا دنیا سے باہر جانا ہے. جب تک انسان ایک موت اختیار نہیں کر لیتا اس راہ سے داخل نہیں ہو سکتا. اسی لیے فرمایا ہے موتو قبل ان تموتو, 1 اگست 1905 دربار شام. سڑوا ضلع ہوشیارپور سے آئے ہوئے دو بھائی داخل بیت ہوئے. فرمایا بیت میں داخل ہونے والوں کے اسماء کو باقاعدہ لکھا جاوے, اگر یہ سب نام لکھے جائیں تو ان مشکلات کا سامنا نہ ہو جو بعض وقت پیش آتی ہیں. مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کے خط کا ذکر ہوا جو انہوں نے منشی حسین بس صاحب تحصیلدار پنڈی گیب اور رخصتی قادیان کے نام لکھا تھا. حضرت اقدس نے فرمایا معلوم نہیں وہ کون سی بدی تھی جس نے اس کو سلسلہ کی شناخت سے محروم رکھا. تاہم جب تک وہ زندہ ہے ہم اس پیشگوئی کی کوئی تعبیر نہیں کرتے جو اس کے متعلق ہے کہ وہ آخر رجوع کرے گا. میں جانتا ہوں کہ اوائل میں وہ بڑا اخلاص ظاہر کیا کرتا تھا. بٹالے کے اسٹیشن پر خود اس نے حامد علی سے لوٹا لے کر مجھے وضو کرایا, اور جب میں اٹھتا تو میرا جوتا اٹھا کر آگے رکھ دیتا تھا. اس میں دوسرے مولویوں کے نسبت ایک بات تو ہے, وہ یہ کہ کبھی بات کو مان لے تو دلیری کے ساتھ اس سے اعلان کر سکتا ہے. کہ فرمایا میں حیران ہوں کہ میرا معاملہ تو بالکل صاف تھا. تین باتیں تھیں. ان لوگوں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسیح موسیٰ بھی تسلیم کر لیا, اور امت کے مصر یہود ہو جانے کا بھی اقرار کر لیا, اور علماء امت ہی کا انبیاء بنی اسرائیل کی حدیث کو بھی تسلیم کیا. ان ساری باتوں کو تو مسیح کے طور پر مانا, لیکن مسیح کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ وہی آئے گا, یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ تو ایسی مثال ہے جیسے دو بھائی ہیں, جب ان میں کوئی تقسیم ہو تو ہر قسم کی چیزیں انہیں دی جاتی ہیں, جبکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہودیوں کے مسیح مانتے ہیں, تو اس میں کیوں موت پڑتی ہے کہ ایک مسیح بھی تسلیم کر لیں؟ فرمایا میں دیکھتا ہوں براہین میں میرا نام اصحاب القاب بھی رکھا ہے. اس میں یہ سر ہے کہ جیسے وہ مخفی تھے اسی طرح پر 1300 برس سے یہ راز مخفی رہا اور کسی پر نہ کھلا. اور ساتھ اس کے جو رقیم کا لفظ ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ باوجود مخفی ہونے اس کے ساتھ ایک کتبہ بھی ہے, اور وہ کتبہ یہی ہے کہ تمام نبی اس کے متعلق پیش گوئی کرتے چلے آئے ہیں. 3 اگست 1905 رویا میں دیکھا کہ ایک لفافہ ہے جس میں کچھ پیسے ہیں, کچھ پیسے اس میں سے نکل کر باہر سامنے بھی پڑے ہیں. اس کے بعد الہام ہوا تیرے لیے میرا نام چمکا. فرمایا اس الہام سے پہلے اگرچہ خواب میں پیسے دیکھے گئے جو کسی جھگڑے یا غم پر دلالت کرتے ہیں، مگر وحی الہی اس طرح لفظوں میں دلالت کرتی ہے کہ اس کے بعد کوئی نشان ظاہر ہوگا جس کے واقعہ سے خدا تعالیٰ اپنے نام اور اپنی ہستی کو لوگوں پر ظاہر کرے گا. فرمایا، جیسا ہمارے علماء کا عقیدہ ہے کہ اب الہام کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اگر یہ سچ ہوتا تو ایک عارف طالب تو زندہ ہی مر جاتا. خدا بخیل نہیں ہے، اس نے خود صراط الذین انعمت علیہم کی دعا سکھائی ہے جس میں ظاہر کیا گیا ہے کہ نعمتوں کا دروازہ کھلا ہے. افسوس ہے کہ مولوی عبداللہ صاحب غزنوی کا بھی یہی مذہب تھا کہ ہم نہیں جانتے کہ ہمیں جو الہام ہوتا ہے وہ شیطانی ہے یا الہامی ہے. ہمیں تعجب آتا ہے ان لوگوں پر کہ ان لوگوں کا ایسے الہام اور اس عقیدے کے بعد کیا حال ہوتا ہے. اگر اس پر عمل کریں تو ممکن ہے شیطان کے فرمان کی پیروی کرتے ہیں، اگر نہ کریں تو یہ شبہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں. یہی حال الہی بخش اکاؤنٹنٹ کے الہامات کا ہے. ان سے تو موسیٰ کی ماں ہی اچھی رہی جس نے خدا تعالیٰ کے کلام پر ایمان قائم کر کے اپنے بچے کو دریا میں رکھ دیا. دربار شام، سلسلہ کلام اس امر سے شروع ہوا کہ تمام نبیوں اور راز بازوں کے کلام میں عز و انکسار کے الفاظ اپنی کمزوری الفاظ اور اپنی کمزوری کا اظہار پایا جاتا ہے. اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. حضرت حجت اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اشتہار متعلقہ زلزلہ میں اس قسم کے الفاظ استعمال کیے ہیں ان پر مولوی محمد حسین بٹالوی نے اعتراض کیا ہے. اعلی حضرت نے مفتی محمد صادق صاحب کو غالباً بائبل میں ایسے مقامات دیکھنے کے لیے ارشاد فرمایا تھا، اس کا ذکر مفتی صاحب نے کیا. اس پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس قسم کے الفاظ تمام نبیوں کے کتابوں میں پائے جاتے ہیں کیونکہ ان کی معرفت بہت بڑی ہوئی ہوتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جبروت کے مقام کو شناخت کرتے ہیں. اس لیے نہایت انکسار اور مقام کی خبر نہیں ہے، وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ یہ ان کی کمال معرفت کا نشان ہوتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا آیا ہے. اس میں صاف فرمایا ہے کہ تو استغفار کر. اسے کیا مراد ہے؟ اسے یہی مراد ہے کہ تبلیغ کا جو عظیم الشان کام تیرے سپر تھا، دقائق تبلیغ کا پورا پورا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اس لیے اگر اس میں کوئی کمی رہی تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے. یہ استغفار تو نبیوں اور اسبابوں کی جان بخش اور عزیز چیز ہے. اب اس پر نادان اور کوتاہ اندیش عیسائی اعتراض کرتے ہیں. جہاں استغفار کا لفظ انہوں نے سن لیا، چٹ اعتراض کر دیا. حالانکہ اپنے گھر میں دیکھیں تو مسیح کہتا ہے کہ مجھے نیک مت کہے. اس کی تعبیر عیسائی یہ کہتے ہیں کہ مسیح کا منشا یہ تھا کہ مجھے خدا کہے. یہ کیسے تعجب کی بات ہے؟ کیا مسیح کو ان کی والدہ مریم یا ان کے بھائی خدا کہتے تھے جب وہ یہی آرزو اس شخص سے رکھتے تھے کہ وہ بھی خدا کہے؟ انہوں نے یہ لفظ تو اپنے عزیزوں اور شاگردوں سے بھی نہیں سنا تھا، وہ بھی استاد استاد ہی کہا کرتے تھے. پھر یہ آرزو اس غریب سے کیوں کر ان کو ہوئی؟ کیا وہ خوش ہوتے تھے کہ کوئی انہیں خدا کہے؟ یہ بالکل غلط ہے. ان کو نہ کسی نے استاد کہا اور نہ انہوں نے کہلوایا. پھر ایک اور توجیہ کرتے ہیں کہ دراصل وہ شخص منافق تھا، اس لیے حضرت مسیح گویا خفا ہوئے کہ تو نیک کیوں کہتا ہے، کیونکہ تو مجھے نہیں جانتا. یہ بالکل غلط بات ہے، کہاں سے معلوم ہوا کہ وہ منافق تھا؟ غرض اصل بات یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اپنے عبودیت کے اعتراف کرتے رہتے ہیں اور دعاؤں میں لگے رہتے ہیں. احمق ان باتوں کو عیب سمجھتے ہیں. اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو دیکھا جاوے تو پھر ایسے احمق اعتراض کرنے والے تو خدا جانے کیا کہیں. جیسے اللہم باعث بینی و بین خطایا یا کما باعث بین المشرق والمغرب. حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کے پار پر جانے کے لیے اجازت جانے پر اللہ تعالیٰ کے وعدے بالکل سچے ہیں، جبکہ یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ کوئی عذاب شدید آنے والا ہے تو اس کا کوئی وقت تو ہمیں معلوم نہیں ہے. اس لیے بڑی احتیاط کرنی چاہیے. پہاڑوں پر کیا ہے، ہم تو گرمیاں یہاں ہی بسر کرتے ہیں، کوئی ایسی تکلیف نہیں ہوتی. بلکہ میں ایک مرتبہ ڈلہوزی گیا، کسی مقدمہ کی تقریب تھی. جب میں وہاں پہنچا تو خلاف عادت نہ گرمی ہے نہ پسینہ آتا ہے، بارش ہوتی ہے اور بادل گھروں میں اندر گھس آتے ہیں. ہر وقت اندر بیٹھے رہنا، نہ چلنے پھرنے کے لیے موقع ہے. اگر ہر روز چائے نہ پئیں تو اسہال آ جائیں. ایک دو دن میں نے گزارے، پھر سخت تکلیف محسوس ہونے لگی اور میں جب تک پٹھان کوٹ نہ پہنچ گیا طبیعت میں نشاط اور انشرا پیدا نہ ہوا. ان کو لکھ دو کہ وہ یہاں آ جائیں، اگر بارش ہوتی رہی تو یہاں بھی موسم اچھا ہے، اور 15 ستمبر تک تو امید ہے موسم میں بڑی تبدیلی ہو جائے گی. فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ گرمیوں کو بھی روحانی ترقی کے ساتھ خاص مناسبت ہے. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مکہ جیسے شہر میں پیدا کیا، اور پھر آپ ان گرمیوں میں تنہا غار حرا میں جا کر خدا تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے. وہ کیسا عجیب زمانہ تھا، آپ ہی ایک پانی کا مشکیزہ اٹھا کر لے جاتے ہوں گے. اصل بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ انس اور ذوق پیدا ہو جاتا ہے تو پھر دنیا اور اہل دنیا سے ایک نفرت اور کراہت پیدا ہو جاتی ہے، بے تباہ تنہائی اور خلوت پسند آتی ہے. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی حالت تھی، اللہ تعالیٰ کی محبت میں آپ اس قدر فنا ہو چکے تھے کہ آپ اس تنہائی میں ہی پوری لذت اور ذوق پاتے تھے. ایسی جگہ میں جہاں کوئی آرام کا اور رات کا سامان نہ تھا، اور جہاں جاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہو، آپ وہاں بھی کئی راتیں تنہا گزارتے تھے. اس لیے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کیسے بہادر اور شجاع تھے. جب خدا تعالیٰ سے تعلق شدید ہو تو پھر شجاعت بھی آ سکتی ہے، تو پھر شجاعت بھی آ جاتی ہے. اس لیے مومن کبھی بزدل نہیں ہوتا، اہل دنیا بزدل ہوتے ہیں، ان میں حقیقی شجاعت نہیں ہوتی ہے. اس بات کو سن کر خدا تعالیٰ سے جس قدر تعلقات شدید ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ تنہائی اور خلوت کو پسند کرتے ہیں. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ پھر ان نبیوں اور رسولوں کے بیوی بچے کیوں ہوتے ہیں، وہ بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں. مگر افسوس ہے کہ ایسے اعتراض کرنے والے نہیں سوچتے کہ ان لوگوں کی تو ایسی مثال ہے جیسے ایک شخص تو کسی کے دروازے پر بھیک مانگنے جاوے، اور ایک اس کا دوست ہو اور وہ ماض اس سے ملنے ہی کے لیے گیا ہو. اب اگر وہ دوست اپنے دوست کے سامنے پلاؤ وغیرہ لا کر رکھ دیتا ہے تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ اس دوست کو تو اس کے کھانے میں لذت آتی ہے، اور وہ گدا جو ہے اس کو خشک روٹی کا ٹکڑا دے دیا جاتا ہے، اگر زیادہ ٹھہرے تو پھر دھکے دے کر باہر کیا جاتا ہے. حالانکہ یہ معاملہ دوست سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کے زیادہ قیام اور اس کے کھانے پینے سے خود اسے ایک لذت آتی ہے. یہی حال ان نبیوں اور ماموروں کا ہوتا ہے، ان کے سامنے جو کچھ آتا ہے وہ ان کے نفسانی خواہشوں کا نتیجہ نہیں ہوتا، وہ تو ساری لذت اور راحت اللہ تعالیٰ ہی کے ذکر اور شغل میں پاتے ہیں، اور فی الحقیقت تنہائی ہی کو پسند کرتے ہیں، جہاں وہ اپنے محبوب سے اپنے دل کی آرزوئیں اور تمنائیں پیش کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ سارے میں کوئی ان کو دیکھ نہ لے. علاوہ بریں یہ تعلقات ان کی تکمیل کے لیے ہوتے ہیں. میں نے بار بار بیان کیا ہے کہ اخلاق کے سارے پہلو پورے نہیں ہوتے جب تک ہر قسم کی حالتیں پیش نہ آئیں. نبیوں اور رسولوں کے لیے شدائد اور مشکلات بھی آتے ہیں، اور یہ مشکلات بھی ان کے اخلاق کی تکمیل کے لیے ہوتی ہیں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے تمام اخلاق کا ظہور ہوا ہے، کسی دوسرے کو یہ موقع نہیں ملا. مکہ معظمہ میں جب تک آپ رہے تو ہر قسم کی تکالیف اور مشکلات کا سامنا رہا، جس میں آپ کے کمال صبر اور رضا بالقضاء کے پہلو کا ظہور ہوا. پھر جب آپ فاتح ہو کر ایک بادشاہ کی حیثیت سے داخل ہوئے، تو حالانکہ آپ ان سب کو قتل کر سکتے تھے اور اس قتل میں حق پر بھی تھے، لیکن باوجود مغفرت کے ان سب کو معاف کر دیا، جس سے آپ کے کمال ایثار، سخاوت، عفو اور درگزر کا ثبوت مل گیا. حضرت مسیح کو یہ موقع نصیب نہیں ہوا اور وہ ان دونوں پہلوؤں کو ظاہر نہیں کر